سنیچر 6 ستمبر کے سیربین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے. حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں احتجاج کی وجہ سے چینی صدر کا دورہ منسوخ ہوا اور ملک کو 35 ارب ڈالر کا نقصان. کیا اسلام آباد میں احتجاج ختم ہونے کا کوئی امکان ہے؟
اب شاید اپنے لیے سیف ایگزٹ مانگتے ہوں گے. ہم بھی کوشش یہ کریں گے کہ کوئی آنریبل ایگزٹ بنا دیں ان کے لیے تاکہ وہ عزت کے ساتھ واپس چلے جائیں.
تفصیل ذرا دیر بعد, پہلے عالمی خبریں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر چین اور پاکستان کی باہمی مشاورت سے صدر شی جن پنگ کا دورہ پاکستان ملتوی کر دیا گیا ہے. تاہم نئی تاریخوں کے حوالے سے بات چیت جاری ہے جس کا اعلان جلد کیا جائے گا. چینی صدر کے دورہ پاکستان ملتوی ہونے کی وجوہات پر بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید نے کہا,
2000-4000 لوگ, عورتیں اور بچے جو ہیں وہ آ جائیں, بیٹھ جائیں اور ان کے رہنما جو ہیں وہ ان کو اشتعال انگیز تقاریر پر اکساتے ہوں, سرکاری عمارتوں پر قبضہ کرنے کے لیے انہیں کہتے ہوں, وزیر اعظم کو گھسیٹ کے باہر لانے کی باتیں کرتے ہوں. تو یہ سارے میسیجز جو ہیں یہ مہذب دنیا جو ہے اس کے لیے تو بہت شاکنگ ہو جاتے ہیں.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر, صوبہ پنجاب اور شمالی علاقہ جات میں گزشتہ 3 دن سے ہونے والی شدید بارشوں کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 128 تک پہنچ گئی ہے. سینکڑوں افراد زخمی ہیں جبکہ ہزاروں بے گھر ہو گئے ہیں. دوسری جانب بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بارشوں اور سیلاب کے سبب ہلاکتوں کی تعداد 100 سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے, جبکہ جہلم اور چناب میں سیلابی بہاؤ کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں. بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے آج کشمیر کے سیلاب سے متاثر علاقوں کا دورہ بھی کیا ہے. سری نگر سے ریاض مسرور.
کشمیر اور وادی چناب میں سیلابی صورتحال کے دوران ابھی تک 100 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. فوری امداد نہ ملنے کی وجہ سے عام لوگوں میں حکومت کے خلاف ناراضگی پائی جاتی ہے. تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ مسلسل بارشوں, چناب اور جہلم میں پانی کے تیز بہاؤ اور ہیلی کاپٹروں کی پرواز کے لیے ناسازگار موسم کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں خلل پڑا ہے. آج حکومت ہند کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے وزیر اعلی عمر عبداللہ کے ہمراہ سری نگر کے مضافات میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا. وزیر اعلی نے انہیں بتایا کہ کشمیر کو فوری طور پر 40,000 کمبل اور 25,000 خیموں کی اشد ضرورت ہے. اس دوران جنوبی قصبہ کاکاپورہ میں آج بھارتی فوج کے 9 اہلکار اس وقت سیلابی ریلے میں بہ گئے جب وہ ایک گاؤں تک مدد پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. فوجی ترجمان کے مطابق ان میں سے 7 کو بچا لیا گیا, تاہم 2 ابھی تک لاپتہ ہیں.
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے سینٹ میں قائد حزب اختلاف بیرسٹر اعتزاز احسن کی جانب سے ان پر لگائے گئے الزامات پر ایک کمیشن بنانے کی تجویز دی ہے. اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
اگر میرے جو بھی الزام لگائے گئے ہیں ان میں 90% نہیں, 80% نہیں, 70% نہیں, جو مجھ پہ الزام لگائے گئے ہیں اگر ان پہ 1% بھی حقیقت اس کمیشن, اس کمیٹی, اس ٹرائبنل میں سامنے آئے, میں وزارت سے ہی نہیں سیاست سے ہی ریٹائر ہو جاؤں گا. میں ان کے جواب کا انتظار کروں گا. بہت شکریہ.
یوکرین کی فوج اور روس نواز یوکرینی باغیوں نے ایک دوسرے پر مشرقی یوکرین میں جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے, حالانکہ مجموعی طور پر بظاہر صورتحال پرسکون نظر آتی ہے. یوکرین میں حکومت کے ایک اہلکار آنری لیسینکو کا کہنا ہے کہ جمعے کو جنگ بندی عمل میں آتے ہی باغیوں کی جانب سے کئی بار اشتعال انگیزی کی کوششیں کی گئیں. باغیوں کے ایک سینئر رہنما ولادیمیر کونونوف نے یوکرین کی فوج پر توپوں سے فائرنگ اور دوبارہ بھاری ہتھیار لانے کا الزام عائد کیا ہے. دوسری جانب جنگ بندی سے تھوڑا پہلے ہی جھڑپوں میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 2 شہر دونیسک اور ماریوپول پرامن ہیں. شام سے آنے والی اطلاعات کے مطابق شامی حکومت نے رقہ شہر پر فضائی حملے کیے ہیں. یہ شہر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا مضبوط گڑھ تصور کیا جاتا ہے. ایک بیکری سمیت عدالت اور دولت اسلامیہ کے دفتر کے طور پر زیر استعمال 2 عمارتوں پر حملوں میں کئی ہلاکتیں ہوئی ہیں. شام کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں کم از کم 13 شہری بھی مارے گئے ہیں. بحرین کی ایک عدالت نے انسانی حقوق کی ایک سرگرم کارکن مریم الخواجہ کی نظر بندی میں مزید 10 روز کی توسیع کر دی ہے. انہیں پچھلے ہفتے ملک لوٹتے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا. ان کے والد عبدالحادی الخواجہ بحرین کی جیل میں قید ہیں. انہیں حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کے الزام میں سزا دی گئی ہے. مس خواجہ اپنی والد کی عیادت کے لیے بحرین آئی تھیں لیکن انہیں ایئرپورٹ پر ہی گرفتار کر لیا گیا. سرکاری اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ان کے پاسپورٹ کی میعاد ختم ہو چکی تھی. اور سیرا لیون کی حکومت مہلک ایبولا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوششوں میں مصروف ہے اور اسی کے پیش نظر حکومت نے 4 روز کے لیے ملک میں مکمل تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ مغربی افریقہ میں تیزی سے پھیلنے والی ایبولا کی وبا سے سیرا لیون بھی شدید متاثر ہے۔ ملک کے صدر کک مشیر کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کی بدولت ایبولا کے نئے کیسز کی شناخت اور انہیں الگ کرنے میں ہیلتھ ورکرز کو آسانی ہوگی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے۔ آپ کے ساتھی جو ہیں،
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات، حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ گزشتہ روز پارلیمنٹ میں ان پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ درست نہیں تھے۔ انہوں نے حقائق کو سامنے لانے کے لیے ایک عدالتی کمیشن کی تجویز پیش کی ہے۔ اس خبر کی تفصیل اور اس پر تجزیہ آپ ذرا دیر بعد سن سکیں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں چینی صدر کے دورے کی منسوخی کی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں موجودہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر چین اور پاکستان میں باہمی مشاورت سے چین کے صدر شی جنگ پنگ کا دورہ پاکستان ملتوی کر دیا گیا ہے۔ چینی صدر رواما پاکستان کے دورے پر آنے والے تھے۔ چینی صدر کے دورے کی منسوخی پر وفاقی وزراء کا یہ موقف سامنے آیا ہے کہ دھرنے کی وجہ سے یہ دورہ ملتوی ہو گیا ہے اور ان کے مطابق اس سے ملک کو تقریباً $35 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ اس بارے میں حکومت اور اپوزیشن کا کیا کہنا ہے یہ آپ بس ذرا دیر بعد ہی سن سکیں گے۔ آئیے پہلے سنتے ہیں دورے کی منسوخی سے متعلق تفصیلات جو پیش کر رہے ہیں جعفر رضوی۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ کے دورہ پاکستان کی نئی تاریخ مقرر کرنے کے لیے بات چیت جاری ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ چینی صدر کے دورے کی نئی تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ چند روز قبل پاکستان کے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے بھی چین کے صدر کے دورہ پاکستان کے التوا کی تصدیق کی تھی اور اسلام آباد میں احتجاج کرنے والی جماعتوں یعنی تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے سربراہان یعنی عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری کو اس کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے رہنما کہتے رہے ہیں کہ وہ چینی صدر کے دورے میں کسی قسم کی رکاوٹ ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ وہ اسلام آباد میں تعینات چین کے سفیر سے مل کر سفارش کریں گے کہ چینی صدر کے دورے کو یقینی بنانے پر بات کی جائے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہم اس دورے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ وفاقی حکومت کے مطابق چین کے صدر کے دورہ پاکستان کے دوران مختلف منصوبوں میں $34 ارب کی سرمایہ کاری سے متعلق معاہدوں پر دستخط ہونا تھے۔
چینی صدر کا دورہ ملتوی، تفصیل بتا رہے تھے جعفر رضوی۔ اس بارے میں نے سب سے پہلے وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید سے بات کی اور پوچھا کہ یہ دورہ صرف دھرنے کی وجہ سے ملتوی ہوا ہے یا کوئی اور بھی وجہ ہے؟
یقیناً پاکستان میں جو ایک ہیجان کی کیفیت پیدا کی ہے دو سیاسی جماعتوں نے، جو سب سے اہم شاہراہ ہے پاکستان کے دارالحکومت کی، جہاں پہ سرکار کے تمام دفاتر موجود ہیں، امبیسیز ہیں، فورن آفس ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے، پریسیڈنسی ہے، پارلیمنٹ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اس کے سامنے اگر 2000-4000 لوگ، عورتیں اور بچے جو ہیں وہ آ جائیں، بیٹھ جائیں اور ان کے رہنما جو ہیں وہ ان کو اشتعال انگیز تقاریر پر اکساتے ہوں، سرکاری عمارتوں پر قبضہ کرنے کے لیے انہیں کہتے ہوں، وزیر اعظم کو گھسیٹ کے باہر لانے کی باتیں کرتے ہوں، تو یہ سارے میسیجز جو ہیں یہ مہذب دنیا جو ہے اس کے لیے تو بہت شاکنگ ہو جاتے ہیں۔ ان کی اپنی سینسٹیوٹی ہوتی ہے، ایک ڈیکورم ہے ان ملکوں کا، جو ترقی یافتہ ملک ہیں انہوں نے تو طویل عرصہ سے کبھی اس قسم کی کیفیت کو کبھی انہوں نے دیکھا تک نہیں ہے، تصور نہیں کر سکتے اس قسم کی کیفیت کا، تو اس کا اثر تو ہوتا ہے۔ اور جو دھاندلی کا مارچ تھا، فی الوقت وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا کہ وہ خوشحالی کے مارچ کو روکے، جو نتیجہ یہ حاصل کرنا چاہتے تھے کہ پاکستان گزشتہ 14 مہینوں سے جو اکنامک ریوائیول پہ روانہ ہو چکا تھا، اس نے چلنا شروع کر دیا تھا اور بین الاقوامی مالیاتی ادارے اس کو تسلیم کر رہے تھے، اس سفر کو روکنے میں ان کی سیاست جو ہے بڑی اہم بن گئی.
تو یہ بتایا تھا کہ کیا یہ دورہ دوبارہ ہونے کا امکان ہے کہ پاکستانی افسران نئی تاریخوں کے لیے کام کر رہے ہیں یا نہیں؟
جی یقیناً پاکستان کا دفتر خارجہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس دورے کو صرف یہ منسوخ نہ ہو, صرف ملتوی ہی ہو. اور اچھی بات تو یہ تھی کہ جب وہ آ رہے تھے, ہندوستان جا رہے تھے, سری لنکا جا رہے تھے, تو پاکستان بھی, کیونکہ پاکستان کے ساتھ تو ان کے ان دونوں ملکوں کے مقابلے میں زیادہ گہرے تعلقات موجود ہیں, اور پھر بڑے فوائد پاکستان کو معاشی طور پر ملنے تھے, اور 35 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں ہونی ہے. صرف یہی ایک فائدہ نہیں تھا بلکہ اس سے دنیا بھر کا جو انویسٹر تھا اس کا کانفیڈینس پاکستان پہ بڑھ جانا تھا. اور 35 ارب ڈالر اگر ایک ملک سے انویسٹ ہونے کے لیے پاکستان میں کام شروع ہو جائے گا تو دنیا کے دوسرے ملکوں سے بھی 15-20-30 ارب ڈالر خود بخود آ جاتے ہیں. پھر
تو یہ جو نقصان آپ نے بتایا کہ 35 ارب ڈالر کا نقصان ہوا اسے, تو یہ بتائیں کہ کیا واقعی چین اتنی بڑی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے پاکستان میں؟
جی وہ تو ہمارے بہت ایم او یوز جو ہیں وہ طے ہو چکے ہیں. 3 بڑے پروجیکٹس جو ہیں, جو 10 پروجیکٹس کا تعلق تو انرجی سے ہے, جو کول بیس انرجی کے پروجیکٹ ہیں, 10 پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کرنے کے ایم او یوز ہو چکے ہیں ان کی کمپنیوں کے ساتھ. پھر ان کی کمٹمنٹ ہے لاہور کراچی موٹر وے کے لیے, پھر ان کی کمٹمنٹ ہے اورنج لائن کے لیے لاہور میں.
یہ بتائیں جس ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال یہ ہے کہ ڈگنیٹریز اپنے دورے منسوخ کر رہے ہیں, وہاں اتنی بڑی سرمایہ کاری کیسے کی جا سکتی ہے؟ 35 ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے ان حالات میں؟
جی یقیناً یہ جو سٹیبلٹی حاصل ہوئی تھی پاکستان کو 11 مئی کے انتخابات کے نتیجے میں, اور پھر ایک سیویلین حکومت سے دوسری سیویلین حکومت کا تسلسل جاری ہوا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں, اس سے پاکستان کو یہ بینیفٹس جو ہیں وہ حاصل ہونے شروع ہوئے. اور پھر ان 14 مہینوں میں بین الاقوامی دنیا کا اعتماد بڑھا اور پاکستان میں یہ انویسٹمنٹس آنی شروع ہوئیں. اور ابھی بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یقیناً ان میں رکھنا ضرور پڑا ہے, ان میں تاخیر ضرور ہو جائے گی, لیکن یہ سفر رکے گا نہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ جو خوشحالی کا مارچ ہے وہ دھاندلی کے مارچ کے اوپر چھا جائے گا, کیونکہ ان دونوں حضرات کو پاکستان کے عوام کی کوئی مدد نہیں ملی, نہ وکلا برادری سے کوئی ان کو سپورٹ ملی, نہ طلبہ برادری سے کوئی سپورٹ ملی, نہ پاکستان کے مزدوروں کسانوں سے انہیں کوئی سپورٹ ملی, نہ تجارت و صنعت و حرفت سے انہیں کوئی سپورٹ ملی. اور پھر ساری پارلیمنٹ کی سب سیاسی جماعتیں بھی ان کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑی ہو گئیں, پورا پاکستان بھی ان کی سیاست کے مقابلے میں ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا ہے پاکستان کے جمہوری نظام کو تحفظ دینے کے لیے. اس سے بھی دنیا میں ایک بڑا اچھا میسج جائے گا. چائنیز صدر کا دورہ بھی پاکستان کا ضرور ہوگا اور یہ انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں آنی شروع ہوگی.
جی تو اب حکومت اس سے نمٹنے کے لیے کیا کر رہی ہے, کچھ بتائیں نا ہو کیا رہا ہے؟
حکومت ایک جمہوری اور منتخب حکومت ہے, ہم اس میں طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہتے, نہیں تو 2-4 ہزار لوگوں کو اٹھایا جا سکتا تھا. طاقت کے استعمال سے گریز کیا جائے گا, لیکن بات چیت کے ذریعے ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کی جائے گی, انہیں ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جائے گی.
تو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب مان جائیں گے؟
خان صاحب مانے یا نہ مانے, لیکن خان صاحب اکیلے ہوتے چلے جا رہے ہیں.
اچھا.
اس وقت ان کا مورال نیچا جاتا ہوا نظر آتا ہے. پہلے ہر روز ایک ڈیڈ لائن دے دیتے تھے کہ 2 دن میں یہ کام ہو جائے گا, اور کبھی کہتے تھے امپائر انگلی کھڑی کر دے گا, تو وہ ساری باتیں اب ان کے منہ سے نہیں نکلتی. اب شاید اپنے لیے سیف ایگزٹ مانگتے ہوں گے, کوئی آنریبل ایگزٹ مانگتے ہوں گے. ہم بھی کوشش یہ کریں گے کہ ہم انہیں کوئی آنریبل ایگزٹ بنا دیں ان کے لیے, تاکہ وہ عزت کے ساتھ واپس چلے جائیں.
یہ تھے وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید. یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ چینی صدر کا دورہ ملتوی ہونے سے کیا پاکستان میں سرمایہ کاری کے دوسرے مواقع متاثر ہو سکتے ہیں, اور کیا احتجاج کے حق پر اب سوال اٹھائے جا رہے ہیں؟ اسی حوالے سے میں نے پاکستان کی سابق وزیر اطلاعات اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما شیری رحمان سے بات کی. ان کا کہنا تھا,
بات یہ کہ چین کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ تعلقات ہیں, اور برے وقت ہوں یا اچھے وقت ہوں پاکستان سے دوستی کا ایک سلسلہ برقرار رکھا ہے. اور ایک ہم خود بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے چین کے دورے سے ابھی واپس آئے ہیں, جہاں انہوں نے پریزیڈنٹ اور پی ایم سے ملاقات کی, زرداری صاحب سے بھی اور ہم سب سے. وہاں منصوبہ بندی تو تھی آنے کی, یہی تھا خدشہ کہ آپ کے کیپٹل میں اتنے لمبے دھرنے ہیں اور اس کے ہٹنے کا کوئی امکان نہیں, تو ایک سیکیورٹی کا ویکیوم ہوتا ہے. سیکیورٹی گارنٹی جتنی بھی کرے ریاست, دہشت گردی کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں, اس تناظر میں دیکھیں, تو اس ہائی لیول کے وزٹ کے بارے میں تو خدشات ہوتے ہیں جب آپ کے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ اشتعال انگیزی ہو رہی ہے, تو انہوں نے پھر آبویسلی پوسٹ پون کیا.
حکومت کا کہنا ہے کہ اس دورے سے ملک کو تقریباً 35 ارب روپے کی سرمایہ کاری ہونے والی تھی جس کا نقصان ہو گیا ہے, تو آپ ہی بتائیں کہ کیا پاکستان میں حالات ایسے ہیں کہ اتنی بڑی سرمایہ کاری ہو سکتی تھی؟
نہیں, دیکھیے سرمایہ کاری کو تو ہونا ہی ہوتا ہے, اور چین ایک واحد ملک ہے جو ان کے کلچر میں ایسا بھی ہے کہ وہ جتنی وہ رسک کافی برداشت کرتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے. آخر وہ افغانستان میں, افریقہ میں انسیکیور زون جسے کہتے ہیں, وہاں بھی ان کے بہت لمبے اب وسائل پھیل رہے ہیں. تو سرمایہ کاری تو کسی شکل اور صورت میں ہوتی تو ہے, اور یہاں ان کو مطلب سندھ صوبے میں بھی اور وفاق میں بھی پنجاب میں بھی ان کو کافی اچھے شرائط پر انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز دی جا رہی تھیں, تاکہ سرمایہ کاری تو ہونی ہے اور جابز کریٹ ہونے, تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں نقصان تو ہوا ہے ملک کو.
یہ کہا جا رہا ہے کہ دھرنے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے, تو احتجاج کرنا تو کسی بھی سیاسی جماعت کا کسی کا بھی حق ہوتا ہے نا, اس کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟
میں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ دھرنے کا یا احتجاج کا حق نہیں ہے کسی تنظیم کو جمہوری کلچر میں, لیکن ایک ایک مہینہ تین تین ہفتے آپ اگر یرغمال کر دیں اپنی معیشت کو اور پیرالائز کر دیں اپنے کیپٹل کو, اور اس طرح کی سیکیورٹی سچویشن ہے آپ کے یہاں, ہر قسم کے سوالات اٹھ رہے ہیں, تو ایک مؤثر طریقہ بھی ہوتا ہے احتجاج کا. میں نہیں سمجھتی کہ آپ اپنے کپڑے دھو کے اگر ٹانگیں تنصیبات پر یا سپریم کورٹ پر, یہ تو یہ کوئی احتجاج کا مؤثر طریقہ تو نہیں ہے. بے شک پرامن جتنا انہوں نے رکھنے کی کوشش کی, اور ہم نے تو ان کے مطالبات کو کوئی ناجائز تو نہیں قرار کیا, بلکہ ان کی کافی حمایت بھی کی ہے, ان سے بات چیت اور گفت و شنید میں اور مذاکرات میں سچویشن کو ڈیفیوز کرنے میں بھی متحرک رہے ہیں. حکومت کو بھی ان کے جو مطالبات ہیں ان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا, اور ایک ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہوتا ہے, پارلیمان کے ذریعے جب بات ہو رہی ہے وہاں اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا.
یہ تھی پاکستان کی سابق وزیر اطلاعات اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما شہری رحمان, جن کا کہنا ہے کہ احتجاج سیاسی جماعتوں کا حق ہے, لیکن حکومت کا الزام ہے کہ دھرنے کی وجہ سے چینی صدر کا دورہ منسوخ ہوا اور ملک کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے. اس بارے میں ہم نے احتجاجی جماعت کا موقف جاننے کے لیے پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما شاہ محمود قریشی سے رابطہ کیا, ان سے بات ہوئی لیکن تفصیل گفتگو نہ ہو سکی, ان کی مصروفیات کے سبب ان کا موقف سامنے نہیں آ سکا ہے. جب یہ دھرنا جاری تھا تو پاکستان کی پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہوا تھا تاکہ اس مسئلے کے حل پر غور کیا جا سکے, لیکن وہاں مختلف رہنماؤں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی اور ایک دوسرے پر الزامات لگائے گئے. اسی حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ گزشتہ روز پارلیمان میں ان پر جو الزامات لگائے گئے وہ درست نہیں تھے, لیکن ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال یا سیاسی بحران کی وجہ سے وہ ان الزامات کو درگزر کرتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ حقائق کو سامنے لانے کے لیے ایک عدالتی کمیشن کی تجویز پیش کی انہوں نے کہ تاکہ حقائق کو سامنے لایا جا سکے. تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ایوب ترین.
وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے آج اسلام آباد میں ایک مختصر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعے کے روز پارلیمنٹ میں ان پر جو الزامات لگائے گئے تھے وہ درست نہیں ہیں. اس وقت وہ جواب دینا چاہتے تھے لیکن انہیں وزیراعظم اور وفاقی وزراء نے منع کر دیا تھا.
پارلیمنٹری پریکٹسز میں ہر ایک پارلیمنٹیرین کو جواب کا حق ہوتا ہے, تو جو کچھ کہا گیا میرے بارے میں, میرے خاندان کے بارے میں, حتیٰ کہ میرے مرحوم بھائی کے بارے میں, مجھے پورا حق تھا اس کا جواب دینے میں, مگر جیسے آپ نے دیکھا, اور میں آپ جانتے ہیں کہ خواہ میں حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں, میں کسی کا قرض چھوڑتا نہیں ہوں. اگر کوئی میری پارٹی پہ یا مجھ پہ کوئی حملہ کرے گا تو اس کا جواب ضرور آئے گا, اور یہ پارلیمنٹری پریکٹس ہے. میں نے جو بیان دیا وہ دوسری طرف سے مجھ پر جو حملہ کیا گیا تھا اس بیان کے رد عمل پہ تھا.
انہوں نے مزید کہا کہ ملک اور جمہوریت کی خاطر سب کچھ درگزر کرتا ہوں,
تو میرا خیال ہے کہ میری ذاتی سوچ, میرے ذاتی جذبات, میرا ذاتی نظریہ اہم نہیں ہے. وزیراعظم سے لے کر ہماری پارٹی کی اجتماعی سوچ, اس ملک کے عوام کی, بہت سے میڈیا کے دوستوں نے خود آ کے مجھے کوئی پیغام بھی دیا اور خود آ کے مجھے ملے بھی, تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی عزت نفس, اپنی سیلف ریسپیکٹ, اپنی سوچ کو ایک طرف رکھتا ہوں. یہ اہم ہے میرے لیے، مگر پاکستان کی سوچ، پاکستان کا مستقبل، اس ملک میں جمہوریت کا مستقبل زیادہ اہم ہے. سو میں جو میں نے سوچا تھا اس حوالے سے میں جو کل کے واقعات ہوئے ہیں انہیں درگزر کرتا ہوں.
چودھری نثار علی خان نے تجویز پیش کی کہ دونوں جانب سے جو بھی بیانات آئے ان کی تحقیقات کے لیے ایک با اختیار کمیشن بنایا جائے.
ان کے نومینیٹڈ کمیشن، ٹرائبنل، ون مین، ٹو مین، تھری مین. ہاں ظاہر ہے کہ ان ججز کو، آنریبل ججز کو کی منظوری لازمی ہوگی. اگر جسٹس وجیہ الدین صاحب اس کام میں نہ آئے تو زبردستی تو نہیں کہا جاتا، مجھے قبول ہے. جسٹس طارق محمود صاحب میں ابھی کہتا ہوں ان کے دوست ہیں، میں ان کو قبول کروں گا. اور نام سامنے آئے، اگر میرے جو بھی الزام لگائے گئے ہیں ان میں 90% نہیں، 80% نہیں، 70% نہیں، جو مجھ پہ الزام لگائے گئے ہیں اگر ان پہ 1% بھی حقیقت اس کمیشن، اس کمیٹی، اس ٹرائبنل میں سامنے آئے، میں وزارت سے ہی نہیں سیاست سے ہی ریٹائر ہو جاؤں گا.
یاد رہے کہ جمعے کے روز پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران سینٹ میں قائد حزب اختلاف چودھری اعتزاز احسن نے وفاقی وزیر داخلہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا. بعد میں اسپیکر نے چودھری نثار کو وضاحت کرنے کے لیے وقت دینے کی بجائے اجلاس پیر کی شام 5 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا تھا. ایوب ترین، بی بی سی اسلام آباد.
اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی آپ نے وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید کے ساتھ ایک بات چیت سنی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ احتجاجی اب باعزت راستہ چاہتے ہیں اس احتجاج کو ختم کرنے کے لیے، اور حکومت بھی انہیں ایک باعزت راستہ دینا چاہتی ہے. اس بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، تو اس پر مزید تفصیل بتانے کے لیے اس وقت اسلام آباد میں ہمارے ساتھی ایوب ترین براہ راست اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ایوب، آپ نے بھی سنا کہ پرویز رشید نے کیا کہا کہ دونوں تنظیموں کو ایک باعزت جو ہے وہ ایگزٹ دینے پر بات چیت ہو رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کچھ معاملہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے؟
بالکل نصرت، اس وقت جو اسلام آباد میں صورتحال ہے، یہاں بالخصوص جو لوگ دھرنے میں شریک تھے وہ ان کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہو رہی، اور آج دن کو وہ تعداد نہ ہونے کے برابر تھی. لیکن یہاں ایک دلچسپ یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے دنوں میں، مطلب جب یہ 14 اگست کو یہ روانہ ہوئے تھے لاہور سے دھرنے والے، اور 15 اگست کو وہ اسلام آباد پہنچے تھے، تو اس وقت اس میں ایک شدت تھی، ایک امید لوگوں کے پاس تھا، اور خود اسلام آباد والوں کے لیے بھی ایک نیا سا وہ دھرنا تھا، ایک انٹرٹینمنٹ تھا. لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ دھرنے کے جو لوگ تھے اس میں کمی آئی، اور آج میں دن کو دیکھ رہا تھا تو وہاں لوگوں کے بالکل نہ ہونے کے برابر تھے لوگ. لیکن شام کو یہ لوگ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتا ہے. آج ویکینڈ کی رات ہے، تو عموماً جو عمران خان کا دھرنا ہے اس میں میوزک رات کو چلتا ہے، اور اس میں لوگ، بہت سارے لوگ جس کا دھرنے سے تعلق بھی نہیں ہے وہ بھی وہاں جاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، اور ان کے میوزک پہ ڈانس اور گانے بھی چلتے ہیں. تو عام جو بہت سارے لوگ ہیں ان کا یہ خواہش ہے کہ یہ دھرنا جلد سے جلد ختم ہو. اور پھر بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت سارے ایسے مطالبات جس طرح عمران خان کے مطالبات ہیں، اس میں سے 5 مطالبات حکومت نے ویسے ہی تسلیم کر لیے. اب اگر وہ بجٹ ہے کہ وزیراعظم کے استعفے کے بغیر وہ نہیں جائے گا، ابھی بھی وہ تھوڑی دیر پہلے اعلان کر رہے تھے کہ وہ 9 بجے ایک اہم اعلان کرنے والے، تو ابھی تک یہ نہیں واضح کہ وہ کیا اعلان کریں گے، لیکن لوگوں کی توقع ہے کہ ہو سکتا ہے دھرنا ختم ہو جائے.
اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ بہت کم تعداد ہے وہاں پر، تو جو لوگ وہاں بچے ہیں ان شرکا کی کیا جذبات ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟
جو لوگ وہاں بچے وہ تو یقیناً یہ کہتے ہیں کہ وہ جب تک نہیں جائیں گے، اور یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کے نہیں ہیں بلکہ قادری صاحب کے ساتھ جو لاہور سے آئے ہوئے تھے، وہ ابھی تک وہی جذبات ان کے کہ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے، جب تک ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا مقدمہ درج نہیں ہوتا ہے، اور جب تک نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف مقدمات درج نہیں ہوتے اور وہ مستعفی نہیں ہوتے، وہ اسی تک بیٹھے رہیں گے. لیکن اب ان کے بھی وہ جو امیدیں تھیں وہ ختم ہو رہے ہیں، اور وہاں جو ڈرائیور ہے جو دوسری گاڑیاں لے کر کرائے پہ آئے وہ بھی چیخ رہے کہ ابھی تک انہیں کرایہ نہیں ملا ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ پریشان ہے، اور بہت 3 ہفتے ہو گئے وہ اپنے گھروں کو نہیں گئے.
ٹھیک ہے، ایوب ترین آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اس خبر کی مزید تفصیلات سامعین آپ دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو آ سکتے ہیں bbcurdu.com پر جہاں لائیو اپ ڈیٹ موجود ہے. ادھر پاکستان کے شیعہ رہنما سینیٹر عباس کمیلی کے بیٹے کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے. اس کی تفصیل بتانے کے لیے کراچی سے براہ راست ہمارے ساتھی ریاض سہیل اس وقت موجود ہیں. ریاض بتائیں کیا تفصیلات ہیں؟
جی، یہ واقعہ شام کو 7 بجے کے قریب عزیز آباد کے علاقے میں پیش آیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل پر سوار 2 مسلح افراد نے کار پر فائرنگ کی، جس میں علامہ علی اکبر سمیت دو افراد زخمی ہو گئے جنہیں عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا جہاں پر علامہ علی اکبر جو ہیں زخموں کی تاب نہ لا کر ہلاک ہو گئے. اس سے پہلے بھی کراچی میں شیعہ علماء کے قریبی رشتے داروں کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے. چند روز پہلے علامہ چوری کے داماد کو نشانہ بنایا گیا تھا, اس سے پہلے علامہ سرابی کے داماد کو نشانہ بنایا گیا تھا. اس وقت نمائش پر جو احتجاج کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو شیعہ آبادی والے علاقے ہیں
جی ریاض سہیل آپ کا بہت بہت شکریہ. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
سیربین کے ساتھ عامر احمد خان کا سلام قبول کیجیے. شریف برادران سمیت 21 اعلی عہدیداروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. آج کے جہاں نما کے بڑے موضوع. امریکی ریاست میزوری میں سیاہ مائیکل براؤن کی آخری رسومات.
سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے ہندوستان سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک کی مسلمانوں کے لیے تنظیم کی شاخ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. تجزیہ کار نے کہا.
سیربین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے. امریکی صدر براک اوباما نے خبردار کیا کہ دولت اسلامیہ کے جرائم کو معاف نہیں کیا جائے گا, مگر کیا خود پاکستان میں دولت اسلامیہ کے حامیوں کو روکنے کی کوئی حکمت عملی ہے؟
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
بھارت کی ٹینس پلیئر سانیا مرزا نے برونو سوارز کے ہمراہ امریکہ کی آبی گل سپیئرز اور میکسیکو کے سانتیاگو گونتھالیت کو شکست دے کر یو ایس اوپن مکس ڈبل مقابلوں کا فائنل جیت لیا ہے. اور خواتین کے سنگل مقابلوں کے سیمی فائنل میں سرینا ولیمز نے روس کی یکیٹرینا مکاروا کو مات دے کر یو ایس اوپن فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. ٹائٹل کی جیت کے لیے اتوار کو ہونے والے فائنل میں سرینا ولیمز اور کیرولائن ووزنیاکی مد مقابل ہوں گی. یو ایس اوپن کے سیمی فائنل میں مردوں کے سنگل مقابلوں میں سربیا کے نواک جوکووچ جاپان کے کئی نشی کورے کے مد مقابل ہوں گے, جبکہ سوئٹزرلینڈ کے راجر فیڈرر یو ایس اوپن فائنل میں رسائی کے لیے کروشیا کے مارن چیلچ کا سامنا کریں گے. ادھر خواتین کے ڈبل مقابلوں کے فائنل میں سوئٹزرلینڈ کی مارٹینا ہنگس اٹلی کی فلاویا پینیٹا کے ہمراہ روسی جوڑی یکیٹرینا مکاروا اور ایلینا ویزنینا کے مد مقابل ہوں گی. انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے سابقہ کپتان مائیکل وون نے ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے اگلے 11 میچوں میں ٹیم کی بہتر کارکردگی کے لیے موجودہ کپتان ایلسٹر کک کو اسکواڈ میں شامل نہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. ان کا کہنا ہے نومبر میں ہونے والے سری لنکا کے دورے کے لیے کک کو ٹیم کی قیادت نہیں کرنی چاہیے. آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان سہ ملکی سیریز کے فائنل میں جنوبی افریقہ نے آسٹریلیا کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. فارمولا 1 کار ریس میں کل ہونے والی اٹالین گراں پری سے قبل آج مونسا میں ہونے والی آخری پریکٹس ریس میں مرسیڈیز ڈرائیور لوئس ہیملٹن پہلے اور نکو روزبرگ دوسرے نمبر پر رہے. انگلینڈ کے اسٹرائکر ڈینیل سٹرج ٹریننگ کے دوران زخمی ہو جانے کے باعث پیر کو ہونے والے یورو 2016 کوالیفائنگ راؤنڈ میں سوئٹزرلینڈ کے خلاف میچ میں شامل نہیں ہوں گے. ایتھلیٹکس میں برسلز میں جاری ڈائمنڈ لیگ میں جسٹن گیٹلن نے 100 میٹر کی دوڑ جیت کر اس سال دنیا کے تیز ترین کھلاڑی ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے.
کھیل کی خبریں پیش کر رہی تھی سبا ناز. پاکستان کے صوبہ پنجاب, پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور شمالی علاقہ جات میں گزشتہ 3 دن سے ہونے والی شدید بارشوں کے باعث ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 170 تک پہنچ گئی ہے, جبکہ درجنوں افراد زخمی ہیں اور بے گھر بھی ہیں. اس خبر کی تفصیل آپ پروگرام کے اگلے حصے میں سن سکیں گے. یہاں اس پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا. سنیے شمائلہ خان کی زبانی.
پاکستان کے دفتر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر چین اور پاکستان کی باہمی مشاورت سے صدر شی جن پنگ کا دورہ پاکستان ملتوی کر دیا گیا ہے. نئی تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر, صوبہ پنجاب اور شمالی علاقہ جات میں شدید بارشوں کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 170 تک پہنچ گئی ہے. دوسری جانب بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بارشوں اور سیلاب کے سبب ہلاکتوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے. پاکستان کے شہر کراچی میں شیعہ تنظیم جعفریہ الائنس کے رہنما عباس کمیلی کے بیٹے علی اکبر کمیلی نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں. شام کی حکومت کی جانب سے رفقہ شہر پر کیے گئے فضائی حملوں میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ شہر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا مضبوط گڑھ ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سربین آپ کے لیے بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان کے صوبہ پنجاب، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور شمالی علاقہ جات میں گزشتہ 3 دن سے ہونے والی شدید بارشوں کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد 170 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ درجنوں افراد زخمی ہیں اور بے گھر ہیں. قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے این ڈی ایم اے کے مطابق صوبہ پنجاب میں 61 لوگ، جبکہ بلتستان میں 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اس بارے میں میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی یعنی این ڈی ایم اے کے ترجمان احمد کمال سے بات کی اور تازہ صورتحال جاننی چاہیے.
لائن آف کنٹرول میں انڈین ٹیریٹری سے، انڈین سائڈ سے جو پانی کا فلو ہے وہ تقریباً 9 لاکھ کیوسک پانی اور پاکستان میں انٹر ہوا ہے. سچویشن مرحلہ پہ جو سب سے پہلا اسٹیشن ہے پاکستان میں دریائے چناب پہ، اس وقت وہاں پہ تقریباً 6 سے 6.5 لاکھ کیوسک پانی دوبارہ ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ایک بہت بڑا سیلابی ریلا دریائے چناب سے گزر رہا ہے، تو اس کے پیچھے دوسرا ریلا آلریڈی ڈیولپ ہو چکا ہے منگلا، اور اس کے دوسرا اسٹیشن جو رسول بیراج ہے یہاں پہ بھی پانی کا ایک ریلا آگے بڑھ رہا ہے. یہ دونوں سیلابی ریلے ہیں کریمو بیراج کے پر کٹھے ہو جائیں گے. خطرہ ہے وہ یہ کہ یہ دونوں ریلے ہیں اگر یہاں پہ ایک ہی ٹائم میں آتے ہیں تو وہ ایک بڑا فلڈ ہوگا، اور وہ بڑا فلڈ زیادہ ڈیمیج پوٹینشیل لے کے جائے گا.
یہ بتائیں کہ اس تباہی کو روکنے کے لیے کیا کیا تیاریاں کی گئی ہیں؟
تباہی کو ہم روک نہیں سکتے اس سینس میں کہ پانی میں تو وہاں سے گزرنا ہے. تیاریوں کو جہاں تک تعلق ہے، جتنے بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہیں انہوں نے ایویکویشن جو ہے وہ افیکٹو کر دی ہے، تمام پریونٹیو میئر لے لیے گئے ہیں. اب صرف اور صرف اس چیز کا ہے کہ جو پانی کا فلو جو ہے وہ دریا کے بندوں کے اندر رہے، کسی جگہ پہ کوئی بریچ نہ ہو، اور دونوں دریاؤں سے یعنی دریائے جہلم سے اور دریائے چناب سے پانی کو احسن طریقے سے ریگولیٹ کر لیا جائے. اس میں سب سے اہم کوآرڈینیشن ہوگا تمام اداروں کا. آج ہم نے ایک فلڈ مینجمنٹ کی میٹنگ بھی کنڈکٹ کی ہے اور اس میں تمام ادارے شامل ہوئے ہیں اور امپورٹنٹ ڈیسیجنز لیے گئے ہیں. تمام فارمیشنز کو ڈیسیجن سے ہم اس وقت آگاہ کر رہے ہیں.
احمد صاحب یہ بتائیں کہ دیکھیں اس طرح کی بارشیں جو شدید بارش ہوتی ہیں وہ ہر سال ہوتی ہیں، سیلاب بھی آتے ہیں، تو اس بار کچھ تیاریاں پہلے سے کی گئی تھیں یا نہیں؟ تو اگر تیاریاں کی گئی تھیں تو ہلاکتیں کیسے ہو گئیں اتنی ساری؟
اس وقت یہ مانسون سیزن ابھی شروع ہوا تھا تو محکمہ فلیات کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ ایل نینو افیکٹ کی وجہ سے مانسون سیزن ویک ہوگا، بارشیں نارمل سے کم ہوں گی. پچھلے مہینے کی 27 تاریخ کو محکمہ موسمیات نے ہم سے شیئر کیا تھا کہ جولائی کے مہینے میں 39% بلو نارمل بارشیں ہوئی ہیں، جبکہ اگست کی 26 تاریخ تک 50% سے کم بارش ہوئی تھی. محکمہ موسمیات نے یہ بھی شیئر کیا تھا کہ آنے والے دنوں میں تقریباً 50 سے 60% بارشیں کم ہوں گی، لیکن یہ سچویشن ٹوٹلی اس کے اپوزٹ آئی ہے. انالائز نہیں کیا گیا یا اینٹیسپیٹ نہیں کیا گیا. 3 سپٹمبر کو خطرناک قسم کا سسٹم بے آف بنگال سے پاکستان میں آیا اور اس نے بہت زیادہ سیویئر نقصان پہنچایا. اس میں ہندوستان میں جو ہمارے ایسٹرن ریورس ہیں ان کے کیچمنٹ ایریاز میں بہت برسات کی ہے، اور جہاں سے پانی پاکستان میں انٹر ہوتا ہے اس ڈیٹا کے ملنے میں بھی پاکستان کو یا ہمیں کچھ پرابلمس فیس ہوئیں اور ابھی بھی فیس ہو رہی ہیں. ان چیزوں نے افیکٹو مینجمنٹ کو بھی کسی حد تک امپیکٹ کیا، ہاور وہ امپیکٹ اتنا پروناؤنس یا ویزیبل نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ موجود ہے.
تو اب آپ لوگوں کو جو متاثرہ لوگ ہیں انہیں کس طرح کی امداد مہیا کرائی جا رہی ہے، کیسے امدادی کام چل رہے ہیں؟
پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ ہمارے پاس جو تفصیل ہے اس میں تقریباً 170 کے قریب اموات سرکاری طور پہ ہمیں مختلف اداروں سے یا صوبوں سے ملی ہیں. لوگوں کو مانسون سیزن سے پہلے کنٹنجنسی پلان تیار کیے ہوئے تھے، اس کے مطابق لوازمات ان کو فراہم کیے گئے ہیں، اور آج اسلام آباد میں یہ بھی فیصلہ لیا گیا ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بھی صوبہ پنجاب اور آزاد کشمیر جہاں پہ یہ نقصانات ہو رہے ہیں وہاں پہ ان کی مدد کے لیے موجود ہوگی. اس وقت نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی 2 ہائی لیول ٹیمز ایک دریائے چناب پہ اور ایک دریائے جہلم پہ ورک کر رہی ہے، اور وہ اس کوآرڈینیشن کو انشور کرے گی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے اور صوبائی حکومت کے ریلیونٹ اداروں سے مل کے تاکہ جو کوآرڈینیشن یا جو اسسٹنس فیڈرل لیول سے ان صوبوں کو اور آزاد کشمیر کو چاہیے اس کو وہ لازم بنا سکے.
اچھا آپ نے بتایا کہ محکمہ موسمیات نے جو ہے وہ کم بارشوں کی پیشن گوئی کی تھی, تو آپ کو کیا لگتا ہے غلطی کہاں ہوئی ہے؟ جدید آلات دستیاب نہیں ہے, محکمہ موسمیات کو کس طرف کوتاہی ہوئی ہے؟
آپ کے پاس جتنا بھی ماڈرن اکوپمنٹ ہو سچویشن کو انالائز کر کے اس کو نیئر ٹو ریئل ٹائم کے مطابق فور کاسٹ کرنا بڑا اہم ہوتا ہے.
جی.
ہماری میڈیم اور لانگ ٹرم فورکاسٹنگ کی کیپیبلٹی اتنی نہیں ہے, صلاحیت اتنی نہیں ہے, لیکن یہ تو 24 سے 48 گھنٹے کی بات ہم کر رہے ہیں, تو 24 سے 48 گھنٹے کی میں بھی اگر اس قسم کا کوئی فلو ہے تو اس کو بہتر کہنا میں ایکسپرٹیز سے اور مور ان ڈیپتھ انالیسس سے ہی کیا جا سکتا ہے. آپ کے پاس الیکٹرک اکوپمنٹ ضرور موجود ہوتے ہیں, بعض جگہ پہ ہیں اور بعض جگہ پہ نہیں ہیں, لیکن ہیومن فیکٹر سب سے امپورٹنٹ ہے اس میں.
یہ تھے این ڈی ایم اے کے ترجمان احمد کمال. دوسری جانب پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بارشوں کے دوران تودے گرنے سے مظفر آباد سمیت کئی علاقے باقی حصوں سے کٹ گئے تھے, لیکن اب مظفر آباد کا راستہ کھل گیا ہے اور حکام نے بتایا ہے کہ دریا کا پانی بھی اترنے لگا ہے. ہماری ساتھی تابندہ کوکب آج ہی مظفر آباد پہنچی ہیں, میں نے ان سے بارشوں سے ہونے والی تباہی کے بارے میں پوچھا.
نصرت, میری یہاں مظفر آباد میں مقامی انتظامیہ سے بات ہوئی ہے, اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, ان سے بھی میں نے تفصیلات حاصل کی ہیں. جو حکومت کے پاس جو مصدقہ اطلاعات ہیں اس کے مطابق 48 لوگ اب تک ہلاک ہو چکے ہیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف علاقوں میں. تقریباً 1500 سے زائد مکانات ہیں جو تباہ ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے کافی بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو بے گھر بھی ہو گئی ہے. جو علاقے زیادہ متاثر ہوئے ہیں ان میں راولا کوٹ, جیرا, حویلی, باغ اور کوٹلی کے علاقے ہیں. دوسرا یہ میں بتاتی چلوں کہ یہ جو علاقے ہیں یہ زیادہ تر پہاڑی علاقے ہیں اور دور دراز علاقے ہیں جہاں لینڈ سلائڈنگ کی بھی اطلاع ہے. سڑکیں چونکہ ڈیمیج ہو چکی ہیں تو رابطہ اس طرح سے علاقوں میں ہو نہیں پا رہا ہے. انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی زیادہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے اگر کوئی جانی نقصان ہوا ہے تو اس کی تفصیلات آنے میں ابھی 1 یا 2 دن مزید لگ سکتے ہیں.
یہ بتائیں امدادی کاموں کی کیا صورتحال ہے؟
نصرت, امدادی کاموں میں مرکزی کردار جو ہے وہ ضلع حکومت کی ادا کر رہی ہے, تاہم اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے مقامی انتظامیہ کو جو جو وہاں پر ضرورت ہے وہ وہاں پر ان کو مہیا کر رہی ہے. اس کے علاوہ غیر سرکاری تنظیمیں ہیں جن میں پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ حکومت کے بعد جو ہے وہ کردار ادا کر رہی ہے. 35,000 خاندانوں کے لیے مدد ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے حکومت کو پرووائڈ کر دی ہے, اب حکومت نے اسے متاثرہ خاندانوں تک پہنچانا ہے.
اچھا تابندہ, نیلم اور جہلم دریاؤں پر ہائیڈرو پروجیکٹس بن رہا ہے, تو وہاں پہ کچھ تباہی ہوئی ہے, کچھ نقصان ہوا ادھر؟
جی نصرت, نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ جو ہے وہ چین کے تعاون سے کافی بڑا منصوبہ یہاں پر چل رہا تھا جس پر کئی سالوں سے کام ہو رہا ہے. وہاں چونکہ یہ دریاؤں پر ہی چل رہا ہے اور دریاؤں کو لنک کر کے بنایا جا رہا ہے تو دریاؤں میں طغیانی بہت زیادہ ہے. جہلم دریا پہ خاص طور پہ بہت زیادہ پانی اوپر آنے کی وجہ سے یہاں پر جتنی بھی مشینری سڑک کے کنارے لگائی گئی تھی یا جو ٹنلز بنائی جا رہی تھی بہت ساری مشینری جو ہے وہ پانی میں ڈوب گئی ہے, دریاؤں میں بہہ گئی ہے. انہوں نے کچھ پل بنائے تھے عارضی, ان وہ ڈیمیج ہو گئے ہیں, ایک پل مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے. اندازن اس پروجیکٹ کا 3 ارب کا نقصان بتایا جا رہا ہے اس وقت. دراصل اس کے علاوہ جو ابھی مقامی انتظامیہ کو جو مسائل درپیش ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دریاؤں میں طغیانی کے باعث, کیونکہ دریاؤں کے ارد گرد جو درخت تھے یا شاید محکمہ جنگلات نے اسٹور کی ہوئی لکڑی تھی وہ بہ آئی ہے, اسے پکڑنے کے لیے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد تقریباً پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ہر علاقے کے دریاؤں کے ارد گرد موجود ہے. مقامی انتظامیہ اور جتنی بھی امدادی تنظیمیں ہیں وہ مسلسل لوگوں کو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں, لکڑیوں کے پیچھے نہ جائیں, لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو لکڑیوں کے پیچھے جا رہی ہے. کیونکہ 2010 میں بھی اس طرح سے جب دریاؤں میں طغیانی آئی تھی اور لکڑیاں آئی تھی تو اس میں لکڑیاں پکڑتے ہوئے 30 کے قریب لوگ ڈوب کر ہلاک ہو گئے. ابھی تو تاحال ایسی کوئی رپورٹ نہیں آئی ہے لیکن جو صورتحال ہے لوگ باز نہیں آ رہے ہیں اور حکومت ان کی وجہ سے بھی کافی پریشان ہے.
یہ تھی تابندہ کوکب. ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھی سیلاب کی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے, ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے, اضافہ ہو رہا ہے اور امداد وقت پر نہ پہنچنے کی وجہ سے لوگوں میں غم و غصہ ہے اور سیلاب سے متاثرہ افراد احتجاج کر رہے ہیں. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں حکام کا کہنا ہے کہ نامعلوم مسلح افراد نے ایک سکھ تاجر کو گولیاں مار کر قتل کر دیا ہے. پشاور سے عرفت اللہ ارغزئی.
پولیس کے مطابق یہ واقعہ آج پشاور شہر کے گنجان آباد علاقے نوتیا بازار میں پیش آیا. گلبرگ پولیس اسٹیشن کے انچارج ریاض علی شاہ نے بی بی سی کو بتایا کہ ڈبگری گارڈن سے تعلق رکھنے والے سکھ تاجر ارجیت سنگھ اپنے دکان میں کام کر رہے تھے کہ اس دوران مسلح افراد نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس سے وہ موقع ہی پر ہلاک ہو گئے۔ پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ حملہ ور دو تھے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے جائے وقوع کے ارد گرد واقع علاقے سے چند مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے، جن سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ خیال رہے کہ خیبر پختونخوا میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران اقلیتی برادری پر یہ اپنی نوعیت کا تیسرا حملہ ہے۔ اس سے ایک ماہ قبل پشاور ہی میں ہشنگری کے علاقے میں سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے دکانداروں پر حملہ کیا گیا تھا، جس میں ایک سکھ ہلاک اور دو زخمی ہوئے تھے۔ اس واقعہ پر پشاور میں مقیم سکھ برادری کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا تھا اور اس کے خلاف شہر میں مظاہرے بھی کیے گئے تھے۔ یہ امر بھی اہم ہے کہ چند دن قبل مردان میں بھی ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ایک دکاندار کو مسلح افراد نے چاقوں کے وار کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ مرنے والے شخص کے بارے میں ابتدائی طور پر کہا گیا تھا کہ ان کا تعلق سکھ برادری سے ہے، تاہم بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ چند ماہ قبل پشاور سے ملحق ضلع چارسدہ میں بھی سکھ حکیموں پر حملے کیے گئے تھے، جس میں دو سکھ مارے گئے تھے۔ قبائلی علاقوں میں سکھوں کے خلاف تشدد کے بڑھتی ہوئے واقعات اور وہاں جاری فوجی کاروائیوں کے باعث اب بیشتر سکھ خاندان پشاور منتقل ہو چکے ہیں۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
اور آئیے اب سنتے ہیں ریڈیو کا ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو، جو بھارت سے آپ کے لیے شکیل اختر لے کر آتے ہیں۔
اس ہفتے حیدرآباد کی پولیس نے شہر کے انجینئرنگ کے چار طلباء کو عراق کے سنی انتہا پسند گروپ دولت اسلامیہ میں شامل ہونے کے لیے عراق جانے سے روکنے کا دعویٰ کیا ہے۔ چونکہ عراق کی خطرناک صورتحال کے سبب وہاں جانے کے لیے بھارت کی حکومت کی پیشگی اجازت لینی ضروری ہے، اس لیے میڈیا کی خبروں کے مطابق یہ چاروں بنگلہ دیش کے راستے عراق جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ یہ چاروں مسلم نوجوان دولت اسلامیہ کے جہادی پروپیگنڈے سے متاثر تھے اور وہ ان کی طرف سے لڑنے کے لیے عراق جانا چاہتے تھے۔ اطلاع کے مطابق ان میں سے دو نوجوانوں کے والدین نے ان کے بارے میں پولیس کو الرٹ کیا تھا۔ ابھی چند دنوں پہلے افغانستان کی ایک شدت پسند تنظیم کی ویب سائٹ سے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ممبئی کے قریبی شہر تھانے کا ایک مسلم نوجوان عراق میں دولت اسلامیہ گروہ کی طرف سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ اگرچہ ان خبروں کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ خبریں بھارتی حکومت اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے خاصی تشویشناک بنی ہوئی ہیں۔ بھارت میں ماضی میں تمل ٹائیگرز، ببر خالصہ اور خالستان کمانڈو سے لے کر شمال مشرقی ریاستوں کی انگنت دہشت گرد تنظیمیں سرگرم رہی ہیں۔ کشمیر میں مسلح علیحدگی پسند تحریک کے آغاز کے ساتھ جے کے ایل ایف، حزب المجاہدین اور بعض دوسری مقامی شدت پسند تنظیمیں وجود میں آئیں۔ بعد میں العمر، البدر، لشکر طیبہ اور جیش محمد اور حرکت المجاہدین جیسی بین الاقوامی تنظیمیں وجود میں آئیں اور ایک طویل عرصے تک بھارت کے عوام اور سیکیورٹی فورسز کے لیے ایک مسئلہ بنی رہیں۔ لیکن پچھلے کچھ برسوں میں انڈین مجاہدین نامی ایک ایسی شدت پسند تنظیم وجود میں آئی جو بظاہر جنوب سے لے کر شمال تک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پھیلی ہوئی ہے، اور سیکیورٹی فورسز کے مطابق یہ تنظیم مذہبی بنیادوں پر تیار کی گئی ایک نظریاتی شدت پسند تنظیم ہے۔ پچھلے کچھ برسوں میں اس تنظیم نے بھارتی عوام کو نشانہ بنانے کے لیے بازاروں، دکانوں، ریستورانوں اور یہاں تک کہ ہسپتالوں تک پر حملے کیے ہیں۔ بھارت میں دہشت گرد تنظیمیں عموماً سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے نبرد آزما رہی ہیں اور اس میں مذہب کی اتنی کارفرمائی نہیں ہوتی تھی، لیکن بین الاقوامی تنظیموں کی آمد اور بظاہر ان سے رابطے کے نتیجے میں انڈین مجاہدین جیسی تنظیمیں مذہبی طور پر ریڈیکلائز شکل میں سامنے آئیں۔ گزشتہ 25 برس سے بھارت ہر طرح کے دہشت گردوں کا مچھلی بازار بنا رہا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سبھی دہشت گرد تنظیمیں اپنی معنویت اور اپنا وجود کھو چکی ہیں، اور اب جب دہشت گردی ماند پڑ چکی ہے تو اچانک افغانستان کے سنگلاخ غاروں میں روپوش القاعدہ کے ایمن الزواہری نے برصغیر میں دہشت گردی کے ایک نئے دور کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ 25 برس کی دہشت گردی کے دوران بین الاقوامی شدت پسند تنظیمیں بھارتی مسلمانوں کو اپنی صفوں میں شامل کرنے میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر سکیں۔ بھارت میں بیشتر شدت پسند تنظیمیں دم توڑ چکی ہیں یا وہ اب بے اثر ہو چکی ہیں۔ برصغیر میں شدت پسندی کے راستے مسدود ہو رہے ہیں۔ ایمن الزواہری بھی اپنے وجود کے لیے نئے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی ملک کی طرح بھارت میں بھی دنیا اور انسانوں سے بیزار قسم کے کچھ مایوس نوجوان دولت اسلامیہ اور الزواہری کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ یہ سوال بھارت کی حکومت اور سیکیورٹی فورسز کے لیے آنے والے دنوں میں ایک مسئلہ بنا رہے گا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مذہبی نراجیت کی اندرونی جنگ میں خود ساختہ رہنماؤں اور ان کے انتہا پسند نظریات کا مستقبل بھی پوری طرح غیر یقینی حالات کا شکار ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
یہ ہفتہ وار ریڈیو کالم دوسرا پہلو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کے صفحہ اول پر فیچر اور تجزیے میں موجود ہے۔ اس کا عنوان ہے ایمن الظواہری کا اعلان، بھارتی حکومت سیکیورٹی فورسز کے لیے ایک نیا چیلنج۔ ادھر امریکی صدر براک اوباما کا کہنا ہے کہ نیٹو کا عسکری اتحاد امریکہ کے ساتھ مل کر اسلامی ریاست کے خلاف مشترکہ کارروائی کے لیے تیار ہے۔ ویلز میں نیٹو کے سربراہی اجلاس میں اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ دولت اسلامیہ سے پیدا ہونے والے خطرے سے نمٹنے کے لیے ایک مرکز اتحاد بنا لیا گیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل بھی آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں۔ سیربین سنتے رہیے۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں۔
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کرنے سو جائیں گے، آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔ بھارت نے آسٹریلیا کے ساتھ جمعے کو غیر عسکری استعمال کے جوہری معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت آسٹریلیا بھارت کو یورینیم فراہم کرائے گا، جس کی ماہرین کے مطابق بھارت کو سخت ضرورت ہے۔ تفصیل امبر خیری کی زبانی۔
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے آسٹریلوی ہم منصب ٹونی ایبٹ کے ساتھ اس معاہدے پر دلی میں دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت آسٹریلیا اب بھارت کو یورینیم فراہم کرائے گا، جس کی ماہرین کے مطابق بھارت کو سخت ضرورت ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق دستخط کے بعد آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا، دوسرے شعبے میں تعاون کے ساتھ آسٹریلیا اس شعبے میں بھی بھارت پر بھروسہ کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق جوہری عدم توسیع کے معاہدے یعنی نان پرولیفریشن ٹریٹی پر بھارت کے دستخط نہ کرنے کے باوجود اس معاہدے سے بین الاقوامی سطح پر بھارت کی قبولیت میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ بھارت آئندہ امریکہ اور فرانس کے ساتھ اس قسم کے معاہدے کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ کچھ دن قبل ہی یوکرین کے بحران میں روسی کردار کے پیش نظر آسٹریلیا نے روس کو برآمد کی جانے والی یورینیم پر پابندی لگا دی تھی۔
یہ تھی امبر خیری، اور اب بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
میرے دل میں آج کیا ہے تو کہے تو میں بتا دوں، لیکن آپ کو اب تک یہ بھی پتا چل جانا چاہیے تھا کہ کوئی نہ بھی کہے تب بھی میں بنا کہے کہیں جانے والی نہیں ہوں۔ بالی ووڈ پر اتنی نگاہیں گڑا کر رکھی میں نے پورے ہفتے، اب وہ باتیں نہیں بتا کر میں بدہضمی کا شکار نہیں ہونا چاہتی۔ میں ہوں سواتی، اور جب میں آتی ہوں تو آتا ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ بہت کوششیں کرنے کے باوجود میں مس چوپڑا یعنی پریانکا چوپڑا کا کریئر نہیں سمجھ پا رہی ہوں۔ جب جب لگتا ہے ان کے دن اب نہیں لوٹنے والے، تب وہ پورا دم لگا کر لوٹ آتی ہیں۔
کچھ سر بولتا میں بالکل نیچرل باکسر ہوں، میں جیت بھی رہی
ہوں۔
باکسنگ؟
تم باکسر ہے؟
ابھی تک تو صرف فائٹر ہے، لیکن اگر تم سکھائے گا تو باکسر بھی بن جائے گا۔
اس بار لوٹی ہے منی پور کی باکسر میری کوم کی زندگی کی کہانی فلم میری کوم میں۔ پروموشن میں بہت دم لگایا انہوں نے ڈھیر سارے میک اپ اور اپنی تعریف کے پلندوں کے ساتھ۔ فلم ڈائریکٹ کی ہے اومانگ کمار نے، لیکن پروڈیوسر نے کسی اور اداکارہ پر داو نہیں لگایا۔ لگتا ہے یہ جنگ ہار جانے کے موڈ میں نہیں ہے فلم والے۔ میری کوم کے بہانے پریانکا چوپڑا نے اپنے بارے میں بھی بہت بات کی، اور اس سے پتا چلا کہ خود اپنی زندگی کو بھی وہ کسی جنگ سے کم نہیں لیتی ہیں۔
جو میری اچیومنٹس رہی ہیں ابھی تک زندگی میں،
वो मुझे किसी ने दी नहीं, वो मुझे कभी भी प्लेट में डाल के किसी ने नहीं दी। जो भी मैंने हासिल किया है, चाहे वो मेरी फिल्में हों, चाहे वो मेरा मिस वर्ल्ड हो, चाहे जब मैं स्कूल में थी, जब मैं फर्स्ट आई हूँ, हमेशा मुझे अपनी जिद पे, अपने मेहनत पे मेरी अचीवमेंट मिली है। तो मेरी इंस्पिरेशन वही बात है कि मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है।
एक जंग है फिल्म बनाने की और दूसरी जंग है पैसे कमाने की। अब वो पैसे कमाएगी ये फिल्म या नहीं, ये मैं तो नहीं कह सकती। हमारी फिल्म क्रिटिक नम्रता जोशी बता सकती हैं कि लोग मुक्के खाने, मतलब मुक्केबाजी देखने जाएंगे या नहीं।
जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी, मैरी कॉम के बायोपिक का अनाउंसमेंट हुआ था, तो प्रियंका चोपड़ा को ये रोल देने पे बहुत डिबेट हुई थी, और खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, कि कैसे उन्हें ये रोल दे दिया गया, क्यों नहीं किसी को नॉर्थ ईस्ट से लिया गया, वो इसमें ऑथेंटिक लग पाएंगी कि नहीं। अगर फिल्म को देखो तो उसके जो उनके लुक्स हैं और जो उनका एक्सेंट है, वो कहीं पे मुझे लगा शायद प्रॉब्लमेटिक लगे दर्शकों को एक्सेप्ट करने में, बट मेरे ख्याल से कुछ समय फिल्म में रहने के साथ साथ आप ये भूल जाते हैं। और प्रियंका जो अपनी एक सिंसियरिटी और एक अर्नेस्टनेस के साथ कर रही हैं परफॉर्मेंस, आप उसमें उनके साथ हो लेते हैं। फिल्म एक यूजुअल स्पोर्ट्स फिल्म की तरह ही है, उसके एक बड़े टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं। अगर आप देखें कि एक अंडरडॉग किस तरह से अपनी लिमिटेड जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके उससे उबर कर हारते हारते जीत जाता है, जो एक ऑफिशियल टर्म इंडियन स्पोर्ट्स का है, जो हमेशा से शायद स्पोर्ट्स के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है, उसको भी उन्होंने कैप्चर किया है। बट फिल्म की दो चीजें मुझे जो बहुत पसंद आई, वो थी एक की जो एक जेंडर एलिमेंट को इसमें इंटीग्रेट किया गया है, और एक नॉर्थ ईस्ट का जो एलिमेंट है।
ये अब तेरी मुट्ठी में दुनिया सारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है।
और बहुत बारिश के बीच में इस फिल्म का पहला शो देखने जो लोग गए हैं, उनसे भी हमने पूछा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी।
बहुत ही अच्छी थी। इसमें एक बॉक्सर के बारे में बताया गया है, किस तरीके से उसको इतना जुनून होता है।
हमें ये पता है कि हमारे इंडिया के लिए वो गोल्ड मेडल जीत की गई है, लेकिन ये नहीं पता कि उसकी लाइफ में क्या हुआ है।
बहुत अच्छा परफॉर्म किया है प्रियंका चोपड़ा ने।
वेरी गुड फिल्म, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, वेरी गुड, प्रियंका ने बहुत अच्छा काम किया।
अच्छा, फिल्मों का इश्क भी अजीब ही होता है। आपको फिल्म में कुछ अच्छा ना लगे, तब भी आप कुछ ना कुछ ऐसा निकाल ही लोगे कि आप उसकी तारीफ करोगे।
जुड़ने लगे लगे दो दिलों के ये जब किनारे, उड़ने लगे इश्क ज़ादे, इश्क ज़ादे, इश्क ज़ादे, इश्क ज़ादे।
ये इश्क ही तो है जो कुछ भी करवाता है, चाहे वो फिल्मकार हो या अदाकार। बड़ी बहन मुक्के बरसारी और छोटी बहन यानी परिणीति चोपड़ा भी कामयाबी के साथ आगे बढ़ती जा रही हैं। और इनका वजन देखकर अगर आप ये समझते हैं कि मुश्किल स्टंट करना इस लड़की के लिए मुमकिन नहीं, तो जरा रुकिए और सुनिए परिणीति चोपड़ा क्या बता रही है।
यार, ऐसी बहुत चीजें होती है जो बहुत मुश्किल होती है करनी, लेकिन अगर आपको स्क्रिप्ट में कन्विक्शन होता है ना, वो आप करते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, इज्जत ज़्यादा में मुझे एक बिल्डिंग में चढ़ना था, और मैंने ये नहीं सोचा कि यार नहीं नहीं ये किसी और को करवाओ, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता था सीन के लिए ज़रूरी है तो मुझे करना है। सिंपल हंसी तो फंसी में वो एक छोटा सा स्टूपिड सा सोफ़ा था जिसमें हम लोग इतना ऊपर झूल रहे थे, वो बहुत डेंजरस चीज़ है बिना हार्नेस के करना, लेकिन ये सब आप करते हैं क्योंकि वो एक सीन में जरूरी है।
मेरा मशवरा सिर्फ इतना है कि चढ़ने से पहले जरा नीचे खड़े लोगों को आगाह कर दिया करिए, वो अपनी जान बचा सकें। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक अदाकार अगर डर डर कर काम करे तो वो क्या काम करेगा। कुछ तो ऐसा करे कि दुनिया फिल्म देखकर बाहर निकले तो कहे कि ये हुई ना बात। बात तो परेश रावल में भी है, इतने सालों से काम कर रहे हैं, अदाकार से लीडर बन गए, लेकिन काम की वो भूख उनके अंदर अब तक बरकरार है।
मेरा सपना आज की तारीख में भी ऑनेस्टली से मैं ये बात बताऊं तो मेरा ये कि एक्टर सेक्टर, जैसे मैं नसीरुद्दीन शाह का नाम लेता हूं, वैसे कोई मेरा नाम ले। मैं उस किस्म का एक इंस्पिरेशन बनना चाहता हूँ, इतनी मेहनत करना चाहता हूँ, यही मेरा सपना और यही मेरा गोल है, जो भी आप कहो वो।
क्यों आगे पीछे डोलते हो घबरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह।
नसीरुद्दीन शाह का नाम ना लिया करो, कुछ कुछ होता है। वैसे परेश रावल की बात सुनकर मेरे दिमाग में एक सवाल उठा कि पुराने लोग तो अब भी अपने काम को लेकर इतने सीरियस हैं, लेकिन लगता है नए लोगों तक ये सबक पहुंचा नहीं है भारत की फिल्म इंडस्ट्री में। तभी तो अदाकारों की आमद बाहर से हो रही है, खासकर पाकिस्तान से। टीवी पर सनसनी बनने के बाद फवाद खान बॉलीवुड में कदम रखने वाले नए नाम है। इस बॉलीवुड कॉलिंग की वजह क्या फवाद को समझ में आ रही है?
मुझे ये लगता है कि एक तो जुबान वो ज्यादा फर्क ना है, दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है कि बॉलीवुड इंटेंशनली ये नहीं कर रहा कि पाकिस्तानी एक्टर्स ही हैं क्योंकि पाकिस्तानी तो उनको उठा रहा है। आई थिंक वो इतनी बड़ी मार्केट है, 1800 फिल्म साल की निकलती है, तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आई थिंक शायद सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि बहुत से कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी इंडियन या पाकिस्तानी ओरिजिन है जो कि इंग्लैंड में बैठे हैं, उन्होंने भी यहाँ पे आके काम किया है।
और अगर आपको फवाद की बात भी ना समझ में आई हो तो आप क्या करोगे? ऐसा करो, गूगल कर लो।
अंजन की सिटी में मारो बम डोले, अंजन की सिटी में मारो बम डोले।
अरे तो क्या हर बात पर गूगल नहीं करते आप? चाय बनाने से लेकर हवाई जहाज उड़ाने तक सबके लिए तो करते हैं लोग, लेकिन कुछ चीजें किसी भी हाल में गूगल से नहीं ढूंढी जा सकती या की जा सकती, एकदम नहीं। कम से कम ऐसी एक चीज तो आशा भोसले आपको समझा देंगी, कान लगाकर ध्यान से सुनिए।
आजकल के जो दिमाग है आजकल कंप्यूटराइज हो गए हैं, उनको फास्ट चाहिए हर चीज। कंप्यूटर में गूगल मिल गया सब कुछ, गाने में ऐसा गूगल नहीं है, गाने में मेहनत है। आपको कंप्यूटर से गाना नहीं आएगा, आपको गाना गाना पड़ेगा, गले से, दिल से, पेट से, यहाँ से जोर दे के तब जाके गाना आता।
वैसे जो इतना कामचोर होगा वो गाने जैसी मेहनत की चीज के बारे में क्यों सोचेगा? दो मिनट में पकने वाली चीज तो ये है नहीं, सुर हो या कलम, पकते पकते ही पकती है। अरे कलम से याद आया, लिरिसिस्ट इरशाद कामिल 42 बरस के हो गए इस हफ्ते और सिनेमा में उनके 10 साल गुजर गए हैं। अल्फाज ही हैं इनकी पहचान, इरशाद के लिखे कम ही गाने होंगे जिन्हें तारीफ ना मिली हो। वो उन चंद नगमा निगारों में हैं जिन्होंने आर्ट और बिजनेस के दरमियान एक बैलेंस कायम करने की कोशिश की है, हालांकि वो हालात से नावाकिफ हो ऐसा नहीं है।
अब दिक्कत ये है कि व्यवसाय ने या कह लीजिए कमर्स ने हमें इतना हमारी फिल्मों को भी बर्गर बना के रख दिया है कि वो फटाफट खाया और पेट भर गया और आगे निकल लिए वाली बात।
सहाफी से गीतकार बन तो गए इरशाद, पर इस नाजुक दिल शायर को कहीं कोई शिकायत है क्या?
मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमें या मैं, मेरा बहुत कह लीजिए कम हिस्सा है जो इंडस्ट्री इस्तेमाल कर पा रही है। बहुत कुछ है जो बचा हुआ है और उसमें से भी जितनी भी मैं कोशिश कर लूं फिर भी बहुत कुछ मेरे साथ ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस तरह से वो हिस्सा फिल्मी नहीं हो सकता।
हर वो शख्स जिसने चलना शुरू किया है उसके गिरने का डर तो बाकायदा बना रहता है, पर इस डर को साथ लेकर चलने में ही तो मजा है। और मैं तो बिना डर के चल रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी बॉलीवुड राउंड अप के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत।
इसके साथ ही सेवन खत्म को पहुंचा। आज एडिटर थे जाफर रिजवी, प्रोड्यूसर थी अंबर खैरी, यहां स्टूडियो में थे गैरी क्रिस्पी, पाकिस्तान में थे आमिर सिद्दीक। यहां मुझे इजाजत दें और चलते चलते सुने अहम आलमी खबरों का खुलासा शुमैला खान की जबानी।
पाकिस्तान के दफ्तर ख्वाजा ने ऐलान किया है कि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र सदर शी जिनपिंग का दौरा पाकिस्तान मुलतवी कर दिया गया है। पाकिस्तान के शहर कराची में शिया तंजीम जाफरिया अलायंस के रहनुमा अब्बास कुमैली के बेटे अली अकबर कुमैली को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके हलाक कर दिया है। पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर सूबह पंजाब और शुमाली इलाका जात में शदीद बारिशों के बायस हलाकतों की तादाद 170 तक पहुंच गई है। दूसरी जानब भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में बारिशों और सैलाब के सबब हलाकतों की तादाद 100 से तजावज कर गई है। यूक्रेन की फौज और रूस नवाज यूक्रेनी बागियों ने एक दूसरे पर मशरकी यूक्रेन में जंगबंदी के माहदे की खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम आयद किया है और बहरीन की एक अदालत ने इंसानी हकूक की एक मारूफ सरगर्म कारकुन मरियम अल ख्वाजा की नजरबंदी में मजीद 10 रोज के लिए तौसी कर दी है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।